صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مقصد فرمائے وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنے ٹخنے کھول لیا کرو, تو اس ٹخنے کھولنے کو تیار نہیں, اور انگریز نے کہا کہ گھٹنے کھول لیا کرو, تو اس کے انگریز کے کہنے تو گھٹنے بھی کھول دی, یعنی نکل پہننے میں گھٹنے کھلتے ہیں اس میں کوئی تعمل نہیں, اس واسطے کہ انگریز نے سکھا دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ٹخنے کھول لیا کرو تو اس کے اندر تعمل ہے, اس میں تعویلیں ہیں, اس میں توجیہات ہیں. جہاں تک بات ہے تو بھائی صرف دو انچ کی بات, ایسا الٹا زمانہ آ گیا آپ کو سننے میں آیا کہ مردوں میں تو یہ حالت ہے کہ ٹخنوں سے نیچے, اب سنا کہ عورتوں میں فیشن یہ چلا ہے کہ وہ ٹخنے کھولیں, اور عورتوں کے لیے اب زیر جامع ایسا فیشن میں آ گیا کہ وہ ٹخنے کھولیں, یعنی عورتوں کو حکم یہ دیا تھا شریعت نے کہ وہ ڈھکیں اپنے ٹخنے, اس واسطے کہ ان کا سارا جسم عورت ہے سوائے ہاتھوں کے اور سوائے چہرے, اور سارا جسم عورت ہے, لہذا اس کے لیے عورتوں کے لیے یہ تھا کہ نیچے تک ڈھکیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی کہ کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے انسان کے عورت کے جسم کا, وہاں تو یہ فیشن چل گیا کہ ٹخنے کھولو, اور اس ٹخنے کھولنے میں کسی کو کوئی باک نہیں, کسی کو کوئی حیا نہیں, اور مرد کے لیے یہ ہے کہ نہ ٹخنے نیچے کرو, ٹخنے اگر نیچے ٹخنوں سے نیچے نہ پہنا تو گویا تہذیب کے خلاف ہو گیا, معاذ اللہ العیاذ باللہ العلی. ارے صرف ان دو انچ کی خاطر جہنم کے انگارے لے رہے ہو, دو انچ کی خاطر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو بھائی اہتمام کرنا چاہیے, ہمارے حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رسالہ ہے گناہ بے لذت, کہ بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ لذت ہے, بھائی مزہ آ گیا, کچھ مفاد حاصل ہو گیا, بعض گناہ ایسا ہے کہ میں لذت بھی کوئی نہیں, اور مفت کا گناہ یہ ایسا ہی ہے کہ اس کو نیچے لٹکانے میں کیا لذت ہے, لیکن اس میں اللہ بچائے مبتلا ہے بہت, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بھائی ہم یہاں سب پر جو بیٹھتے ہیں وہ محض رسمی بات تقریر کے لیے نہیں بیٹھتے, ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اپنی کچھ اصلاح کی کوشش کریں, کچھ فکر کریں, تو کم از کم اس کا تو اہتمام ہو جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد سنا ہے اس کے اوپر عمل کریں اپنی زندگی, صرف نماز میں نہیں, یہ نہیں کہ نماز میں آئے تو چڑھا لیے, نماز سے باہر نکلے تو اتار لیے, ارے نماز میں اگر اللہ کے سامنے ہو تو بازار میں بھی اللہ کے سامنے ہو, اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے, اس واسطے نماز گھر نماز کا کوئی فرق نہیں, ہر جگہ پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے توفیق عطا فرمائے. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں جو اکثر اس سلسلے میں کہی جاتی ہے, جیسے پہلے دائیں ہاتھ کے کھانے کے سلسلے میں عرض کیا تھا, ایسے ہی بعض لوگ یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ مولوی صاحبان یہ بس انہیں باتوں میں لگے رہتے ہیں, ٹخنے سے اونچا کرو اور لباس الگ پہنو اور ویسا نہ پہنو, تو ان چیزوں کو کے اندر لگے رہتے ہیں, اور یہ کیا ہے اگر ذرا سا ٹخنے سے نیچے ہو گیا اور اوپر ہو گیا, یہ تو ہمارے لباس کی بات ہے ظاہر کی بات, اور ایک جملہ تو ہر شخص سن لیجئے کہ صاحب کیا رکھا ہے کیا ان باتوں میں, دل ٹھیک ہونا چاہیے, اور ہمارا دل جو ہے وہ ٹھیک ہے, یہ ظاہر کی باتیں, ظاہر کی باتوں کے اوپر بہت زور دیتے ہیں مولوی صاحبان, اور اصل تو باطن ہے اور دل ٹھیک ہے ہمارا, تو جب تک دل ٹھیک ہے تو ٹخنوں سے نیچے ہو یا اوپر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے خوب سمجھ لو کہ جب ظاہر خراب ہوتا ہی اس وقت ہے جب دل خراب ہوتا ہے, بغیر دل کے خراب ہوئے, بغیر باطن کے خراب ہوئے ظاہر خراب نہیں ہوا کرتا, یہ سمجھ لو. اللہ تعالیٰ نے احکام ظاہر پر بھی رکھے ہیں باطن پر بھی رکھے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پھل جو ہے نا جب سڑتا ہے اندر سے تو داغ اوپر آتا ہے اس کے کھال کے اوپر, وہ داغ کب آتا ہے جب اندر سے سڑ گیا ہوتا ہے, ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اندر سے سڑا نہیں اور اوپر داغ لگ گیا, داغ لگتا ہی اس وقت جب اندر سے اندر فساد پیدا ہوتا ہے, تو اندر سے یہ فساد پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام تعلیمات پر شرح صدر نہیں ہوتا. اس کے نتیجے میں آدمی ان چیزوں کو معمولی سمجھتا ہے کہ حضور نے یہ بات فرما دی معمولی بات ہے چلو کر گزرو. یہ باطن کی خرابی ہی کیا علامت ہے؟ خدا جانے قلب کے اچھے ہونے کو یا دل کے اچھے ہونے کا کیا مطلب سمجھتا ہے؟ قرآن نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری اسم گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. ظاہر کے گناہ بھی گناہ ہے, باطن کے گناہ بھی گناہ ہے. ایک کو چھوڑ دیا دوسرے کو نہیں چھوڑا تو یہ دین کے تقاضے کی تکمیل نہیں ہے. کہیں آخر یہ مشق جو ہے ظاہر اور باطن کی, یہ بیچارے دین ہی کے اوپر ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی. مکان بنایا اور اس کے اندر انٹرمیٹر لگائیں, مت کرو پلاسٹر, نہ چڑھاؤ رنگ روغن کے صاحب. اصل تو باطن مقصود ہے, وہ رہائش حاصل ہو رہی ہے اور اوپر سے پلاسٹر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر کی چیز ہے. یہ روغن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ظاہر کی چیز ہے. آپ ٹاٹ ڈال لو, ٹاٹ سے مقصود تو یہ ہے نا کہ ستر ہو جائے, جسم چھپ جائے. تو ٹاٹ خرید لو, ٹاٹ کا لباس بنا لو, اس کا قمیض پہن لو, اسی کی شلوار پہن لو. کہ اصل چیز تو باطن ہے, باطن ہو گیا ٹھیک. ظاہر کی کیا ضرورت ہے اس کو ٹھیک بنانے کی؟ کیا کپڑا بھی اچھا ہو اور سلا ہوا بھی اچھا ہو اور اس کا شیپ بھی اچھا ہو اور اس کی وزن قطع بھی اچھی ہو, کیا ضرورت ہے؟ اور ہر چیز میں باطن کے ساتھ ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اور صرف دینی میں بیچارے میں یہ مشق ہے کہ صاحب وہ باطن تو ٹھیک ہو, ظاہر ہو تو ظاہر خراب ہو تو کوئی ارج نہیں. حضور نبی کریم سرور دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باطن بھی تلقین فرمایا, ظاہر بھی تلقین فرمایا اور ان چیزوں کے اوپر باقاعدہ روک ٹوک فرمایا, جیسا آپ نے دیکھ لیا. اس لیے یہ سمجھنا کہ ظاہر کی چیزیں جو ہیں یہ مطلوب نہیں, یہ بالکل دھوکا ہے شیطان. اور رہی یہ بات کہ صاحب یہ زمانے سے ذرا پیچھے کی بات ہے, اب یہ ظاہر کا کے اوپر اگر عمل کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ظاہر کے اوپر, تو ذرا آؤٹ ڈیٹ ہو جاتے ہیں, یہ زمانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور ذرا شرم معلوم ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے ذرا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے, برا سمجھیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. ارے جب تک یہ مذاق اڑانے کا اور لوگوں کے سامنے محجوب ہونے کا ڈر رہے گا اس وقت تک یقین رکھو کہ دین بھی داخل ہوگا. دین تو اس وقت آتا ہے جب انسان ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر ایک کے پیچھے لگ جائے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں بس وہی راستہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نیچے کرنے کی بات پر یاد آ گیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ, یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور عبدت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ کے کافروں سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا تھا. وہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, کفار نے روک دیا, اب آگے ان سے بات چیت کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا مکہ مکرمہ کے, جاؤ جا کر ان سے بات چیت کر جاؤ. یہ مکہ مکرمہ گئے اور اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں جا کر ٹھہرے, رات قیام فرمایا, اگلے دن صبح قریش کے سرداروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے. تو جب جانے لگے تو ان کا جو اظہار تھا وہ سنت کے مطابق نصف سانپ تک تھا, تکنے کھلے ہوئے تھے اوپر پنڈلی تک. تو چچا زاد بھائی نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے جو اپنا کھلیا بنایا ہے کہ سانپ سے نصف سانپ تک آپ نے اظہار رکھا ہوا ہے, ٹکنے کھلے ہوئے ہیں, اس حالت میں آپ جائیں گے کفار مکہ کے سرداروں کے پاس تو وہ آپ کو حقیر سمجھیں گے, کیونکہ ان کے ہاں تو فخر اس بات میں ہے کہ جتنا نیچے لٹکے زیر جانا اتنا ہی وہ بڑا سردار ہے. تو آپ اس حالت میں اگر جائیں گے تو اندیشہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کریں گے, حقیر سمجھیں گے, ذلیل سمجھیں گے. اس واسطے یہ ذرا مصلحت کا تقاضا یہ ہے, وہی جس کو آج کل ڈپلومیسی کہتے ہیں, کہ ڈپلومیسی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ذرا اس اظہار کو نیچا کر لیں اور اس وقت تھک لیں اپنے تک. تو اس وقت میں جا کر ان کے سامنے ذرا بات کریں گے تو عزت سے بات ہوگی, برابری کی بنیاد پر ہوگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہا تھے سنتے ہی جو جملہ زبان پر آیا وہ یہ تھا کہ لا ہاکذا عزت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ نہیں کر سکتا, میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہ لوگ ہمیں حقیر سمجھیں یا ذلیل سمجھیں, اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برابر کروں. چنانچہ گئے اور عزت کروائی, لوہا منگوایا. اور آج ہم لوگ ان لوگوں سے مروب ہو کر یہ برا سمجھیں گے, یہ مذاق اڑا دیں گے, یہ حقیر سمجھیں گے, یہ ذلیل سمجھیں گے. یہ سوچ سوچ کر سبھی کچھ بدل ڈالا, مگر حقارت میں ذلت میں کوئی فرق آ کر نہیں دیتا. روز پٹائی ہوتی ان کی طرف, دیکھ لو ہو رہی. تو یاد رکھو یہ طریقہ نہیں ہے عزت حاصل کرنے کا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہماری عزت اسلام سے, اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام سے, اور عزت اگر حاصل ہوگی تو اسلامی کی بدولت ہوگی. اسلام کو چھوڑ کر یاد رکھو مسلمان کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا, اس کے لیے ذلت ہے, رسوائی ہے اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر. تو ان باتوں کو کب تک لیے بیٹھے رہو گے؟ ہمارے حضرت والد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شاعر تھے مرحوم, بڑا اچھا شعر انہوں نے کہا کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے, ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. جب تک یہ دماغ میں خوف بسر لیتا ہے کہ فلاں ہنس پڑے گا, فلاں مذاق اڑا دے گا, زمانہ ہنستا ہی رہا, ہنس رہا ہے, دیکھو ہنس رہا ہے زمانہ. اور جس دن یہ خوف دل سے نکال دیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے, ایک آستانے پر سب جھکا دیا, انشاءاللہ عزت کرواؤ گے. تو بھائی یہ سب باتیں, یہ سب فضولیات ہیں کہ صاحب یہ ظاہر ہے اور باطن ہے اور ہمارا دل ٹھیک ہے, یہ سب تعویلات ہیں. راستہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. تیسری ایک حدیث ہے, عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ مر علی صبیان فسلم علیہ وقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ان بچوں کو سلام کیا, السلام علیکم کہہ کر. نہیں, حضرت انس گزرے, انس صحابی ہیں, وہ گزرے بچوں کے پاس سے, تو انہوں نے ان بچوں کو سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد اپنے جو ساتھی تھے ان سے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے, یعنی جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو آپ ان بچوں کو سلام کرتے تھے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرتے ہیں. یہ بھی ایک تکبر کا ایک شعبہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کو پہلے سلام کرنے سے کترائے اور اس کو برا سمجھے یا اعتراض کرے اس سے, میں پہلے کیوں کروں, وہ کرے مجھے سلام. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سلام کا ابتدا کرنا یہ باعث صد فضیلت ہے, اور چاہے بچے ہی کیوں نہ ہوں. تو بچوں کو سلام کرنے میں دو ثواب ہیں بلکہ تین. ایک تو سلام کرنا بذات خود بڑا ثواب کا کام ہے, اتنا ثواب کا کام ہے کہ بعض صحابہ کرام عبداللہ بن عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اوقات اسی غرض سے نکلا کرتے تھے گھر سے کہ جو آدمی ملے گا اسے سلام کریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور اس کا جواب لیں گے وعلیکم السلام. تو کہا کرتے تھے کہ ایک تو سلام کرنا فضیلت ہے, اس کا اجر حاصل ہوگا, پھر کوئی دوسرا مسلمان جب وعلیکم السلام کہے گا تو وہ دعا ہے ہمارے لیے, تو ایک مومن کی دعا اپنے حق میں قبول کرنا, کیا پتا اللہ تعالیٰ کس کی دعا سن لے. تو سلام کرنا بذات خود اجر و ثواب. پھر بچے کو سلام کرنا, حالانکہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے بچوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کریں, کرنا بھی چاہیے, لیکن جب آدمی بچے کو سلام کرتا ہے تو یہ ایک طرح سے اپنے تکبر کو مار رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتا کہ مجھے سلام کیا جائے, میں سلام کروں. تو دوسرا ثواب یہ. تیسرا یہ کہ بچوں کو عادت پڑ رہی ہے, بچوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ بچے جو ہے وہ سلام کرنے کے عادی بنے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو سبق دینا یہ منظور ہے اس باب میں لانے سے, مقصود یہ ہے کہ آدمی کو ابتدا بالسلام, یعنی ابتدا میں سلام کرنے سے ہچکچانا نہیں چاہیے, بلکہ کوشش کر کے آدمی یہ چاہیے کہ آدمی جب ملاقات ہو تو پہلے سلام کرنے والا ہو. ہمارے دارال العلوم دیوبند میں حضرت شیخ الادب مانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میرے والد واجد کے استاد تھے, تو ان کے بارے میں سارے دارال العلوم میں یہ بات مشہور تھی کہ طلبا کے اندر خاص طور پر, کہ ان سے کوئی سلام میں سبقت نہیں لے جا سکتا, یعنی جہاں کسی کی نگاہ پڑی تو فوراً وہ سلام کر دیتے. بہت مرتبہ طالب علم جو ہے وہ باقاعدہ شرطیں لگایا کرتے تھے کہ میں اب جب میں جاؤں گا میں پہلے سلام کر لوں گا وارانسی, لیکن کر نہیں پاتے وارانسی سے پہلے سلام کر. تو ابتدا بالسلام یہ سنت بھی ہے اور یہ تکبر کا علاج بھی ہے. متکبر کا خاص طور یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دوسرا جھکے, میں کیوں جھکوں. تو ابتدا بالسلام سے یہ تکبر دور ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابتدا بالسلام تو ہے ہی, ابتدا بالکلام, جو متکبر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسرا پہلے بات کرنا شروع کرے, میں کیوں کروں. دو آدمی اجنبی بیٹھے ہیں اور اس میں جو آدمی متکبر ہوگا وہ اپنے ساتھی سے کبھی بات شروع نہیں کرے گا, وہ چاہے گا کہ یہ شروع کرے. اور جس کے دل میں تکبر نہیں ہے وہ ابتدا کر دے. تو سبق اس میں یہ دیا گیا کہ اس معاملے کے اندر کبھی اپنے آپ کو اس تکبر میں ابتدا نہ کیا جائے, سلام ہو یا کلام اس کا آغاز خود کر دینا چاہیے. ایک حدیث میں ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ مومن کا کام نہیں ہے کہ دو آدمی ملے اور یہ ادھر کو منہ موڑ کے چلا گیا وہ ادھر کو منہ موڑ کے چلا گیا. اور فرمایا کہ ان میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو سلام اور کلام کی ابتدا کریں, پہلے کہ سلام کلام کر لیں. اس سے فی نفسی تکبر بھی دور ہوتا ہے, تواضع بھی پیدا ہوتا ہے. اسی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کانت الامۃ من اماء المدینۃ لتأخذ بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق بہ حیث شاء. حضرت انس فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مدینہ طیبہ کی ایک کنیز باندی, کسی کی باندی کنیز, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور جاتا ہے لے جاتی ہے. یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی حاجت پوری کرنے اور ان کے طرف متوجہ ہونے میں کسی کا امتیاز نہیں فرما دیتے. چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اگر آپ کو بلاتا تو آپ اس کا دل جاتے. یہ بھی تواضع کا ایک اہم شعبہ ہے اور اس کی ضد تکبر کا شعبہ ہے کہ ایسا میرے برابر کا اسٹیٹس کا آدمی مجھے بلائے گا تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاتا. یہ اگر مجھے متوجہ کرے گا چھوٹا آدمی ہے اس سے میں اس کے پاس کیوں جاؤں, اس سے کیوں بات کروں. یہ سب تکبر کے شعبے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان سب کے برخلاف یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کا سمجھ لو. اللہ تعالی نے یہاں پر بندہ بنا کر بھیجا ہے, فرعون اور خدا بنا کر نہیں بھیجا تم کو, کہ یہاں پر دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھو, اپنی بڑائی جتلاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو. اور یہ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے جس طرح بات ظاہر کے بہت سے گناہوں کو حرام قرار دیا ہے, یہ باطن کے جن گناہوں کو حرام قرار دیا ان میں بہت بڑا ام الامراض یہ کبر اور تکبر ہے. اور اس سے بچنے کے یہ طریقے ہیں جو بیان کیے گئے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے. اور ایک طریقہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی اپنے کسی اچھائی کا خیال آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو, اور شکر ادا کرنے سے تکبر دور ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگو, یا اللہ میں تکبر سے آپ کی پناہ مانگو, یہ ہمیشہ پناہ مانگتے رہو. اور سب سے بڑا علاج وہ ہے جو پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ان امراض کا حقیقی علاج ازالہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی کسی معالج روحانی سے رجوع کر کے اور اس اپنے ان امراض کا علاج کرائے. اور مالج روحانی سے میری مراد وہ نہیں ہے تعویذ گھنٹے والا. آج کل مالج روحانی بھی یہ سمجھا جانے لگا کہ جو تعویذ گھنٹے کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں روحانی معالج. روحانی معالج سے مراد ہے وہ شیخ جو امراض باطنہ کو سمجھتا ہو اس کا علاج بتلاتا ہو. یہ ہے راستہ کسی شیخ کی طرف رجوع کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمد للہ. دعا فرمائے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تعالى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے, ہر طرح کی معصیت و منکرات سے ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ امراض ظاہری اور باطنی سے ہمیں, امراض ظاہری اور باطنی سے ہم کو محفوظ فرما. یا اللہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی امراض ہمارے دور فرما اور آئندہ کے لیے ان سے حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے حاضرین حاضرات میں کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو رفع فرما. ایک صاحب نے پیغام بھجوایا, وہ ان کے ایک عزیز ہیں, وہ اسپتال میں داخل ہیں, والد کا ان کے اوپر حملہ ہوا ہے, بے ہوش ہیں کل سے. سب حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے لیے صحت کی دعا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین, جہاں جہاں مسلمان مشکلات کا شکار ہیں اپنی رحمت سے ان کی مشکلات کو دور فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے مصائب کو دور فرما. یا اللہ بوسنیا, کشمیر, صومالیہ, ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان مشکلات کا شکار ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.